السلام علیکم۔ پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔
ٹرمپ آج یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے متعلق اعلان کریں گے، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
یروشلم سے متعلق امریکہ کے ممکنہ فیصلے کے عالمی امن پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سڑک کنارے نصب ایک بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں حکام نے مسلمان شدت پسندوں کی ایک سازش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا مقصد خودکش حملے کے ذریعے وزیراعظم تھریسا مے کو قتل کرنا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان اس ہفتے برما کی مسلم اقلیت روہنگا کی نسلی تطہیر کی مذمت سے متعلق ایک قرارداد پر ووٹنگ کرے گی۔ اور روسی پارلیمنٹ کے ایوانی زیری نے بدھ کے روز وائس آف امریکہ اور ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لیبرٹی کے صحافیوں کو رسائی پر پابندی کے لیے ووٹنگ کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج بدھ کے روز اپنے خطاب میں اس فیصلے کا اعلان کریں گے کہ آیا اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا جائے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ فلسطینیوں، عربوں اور اقوام متحدہ نے منگل کے روز خبردار کیا تھا کہ یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ مشرق وسطی میں امن کے عمل کو متاثر کرے گا۔ وائس آف امریکہ کی سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
منگل کے روز وائٹ ہاؤس نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ صدر کا فیصلہ کیا ہے، تاہم وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکبی سینڈرز نے کہا،
صدر کل
جو خطاب کریں گے میں اس سے پہلے کچھ نہیں کہوں گی۔ انہوں نے آج صبح بہت سے رہنماؤں سے بات کی ہے اور وہ متعلقہ لوگوں سے بات چیت جاری رکھیں گے، لیکن آخر میں وہ وہی فیصلہ کریں گے جو ان کے نزدیک امریکہ کے لیے بہترین ہوگا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے منگل کے روز عباس کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا کہ وہ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ نبیل ابو رودینے نے بتایا،
The position of President Abbas is very clear. If the American embassy is going to be moved to Jerusalem,
صدر عباس کا موقف بالکل واضح ہے۔ اگر امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا گیا تو یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہوگا اور یہ ہماری طرف سے ناقابل قبول ہوگا۔ فلسطینی امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے اور اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ مشرقی یروشلم کو اپنے مستقبل کے ملک کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ عرب لیگ نے منگل کے روز امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہ کیا جائے اور کہا کہ ایسا اقدام عربوں کے خلاف جارحیت ہوگا۔ ترک صدر اور عراقی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے باضابطہ اعلان سے پہلے ہی اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے کہا،
ومجلس الوزراء يرفض هذه الخطوه ويعبر عن بالغ
The Iraqi government warns of the consequences of this decision on the stability of the area and the world.
ignoring the rights of Palestinians کہ اس فیصلے کے علاقائی اور عالمی سلامتی پر اثرات ہوں گے اور فلسطینیوں، عربوں اور مسلم دنیا اور دیگر مذاہب سے متعلق حقوق کو نظر انداز کرنے کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یروشلم تمام مذہبی اور نسلی گروپوں کی یکجہتی کا سنگ میل ہے اور اس معاملے میں کوئی ایک فریق یک طرفہ طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایسا کوئی اقدام مشرق وسطی میں کشیدگیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ترجمان نے کہا،
سیکرٹری جنرل ہیز سیڈ دیٹ ہی از کنسسٹنٹلی وارنڈ اگینسٹ اینی یونیلیٹرل ایکشن دیٹ وڈ ہیو دی پوٹینشل ٹو انڈرمائن۔
سیکرٹری جنرل کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے لگاتار اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ دو ریاستی حل کو متاثر کرنے کا باعث ہوگا، اور ہم نے ہمیشہ یروشلم کو ایک ایسا آخری مسئلہ رکھا ہے جس کا حل دونوں فریق باہم مذاکرات کے ذریعے تلاش کریں گے۔ منگل کو دیر گئے وائٹ ہاؤس کے سینئر عہدیداروں نے کہا کہ ٹرمپ نے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان قیام امن کے عزم پر قائم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یروشلم میں نئے امریکی سفارت خانے کی تعمیر کے لیے کئی برس درکار ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور حکومت پاکستان نے ایک پریس ریلیز میں امریکہ کے اس فیصلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے مقبوضہ شہر القدس الشریف منتقل کر رہا ہے، جو شہر کے قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کر دے گا۔ پاکستان کے کلیدی قانون ساز اور برسر اقتدار پارٹی کے ایک لیڈر راجہ ظفر الحق نے مسلمان ممالک کے ایک کانفرنس کے انعقاد پر زور دیا ہے، جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ توقع ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ صدر ٹرمپ کے باضابطہ اعلان کے بعد یہ بیان جاری کرے گی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتا ہے تو یہ اقدام نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی امن کے لیے خطرناک صورتحال کا باعث بن سکتا ہے۔ راجہ ظفر الحق کا کہنا ہے کہ اس سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو دھچکا لگے گا۔ انہوں نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کا سربراہی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو فلسطینی اور مشرق وسطی کے رہنماؤں کو بتایا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے بعد امریکی سفارت خانے کو بھی وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر راجہ ظفر الحق نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطی کے معاملے پر مثبت کردار ادا کرے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف عرب دنیا کا نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بہت ایک منفی ڈیولپمنٹ ہوگی، بڑی تکلیف دہ ہوگی، مایوس کن ہوگی۔ تو امریکہ اپنا پازیٹو اگر رول ادا کرے تو وہ انسانیت کے لیے ایک سروس ہوگی، لیکن اگر اس طرح کی وہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ یروشلم کے مستقبل کا تعلق فلسطین کی ریاست کے معاملے سے جڑا ہوا ہے، اور اگر اس معاملے سے الگ ہو کر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا تو ان کے بقول پاکستان سفارتی سطح پر احتجاج ضرور کرے گا۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
فلسطینین وہ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ جو کم از کم ایسٹرن پارٹ جو ہے اس کا، وہ جب بھی فلسطین سٹیٹ بنے گی وہ اس کا کیپٹل ہوگا۔ تو اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کیپٹل کے طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا یروشلم جو ہے وہ امریکہ نے اکنالج کر لیا ہے کہ اسرائیل کا حصہ ہے، جو ظاہر ہے فلسطینیوں کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کاؤنٹر کلیم ہے، اسرائیل کا بھی کلیم ہے، فلسطینیوں کا بھی کلیم ہے۔
انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا اور ان ملکوں میں بھی اس فیصلے کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔
یہ تمام کے تمام ریاستیں جو ہیں اس کو کنڈیم کریں گی، کیونکہ اسرائیل کا ایک یونی لیٹرل ڈیسیجن ہے جس کو صرف اور صرف امریکہ انڈورس کرے گا۔ یو این میں بھی ریزولوشن موجود ہے جس کی وجہ سے ایسا کرنا کوئی ایسی بڑی دانش مندی نہیں ہوگی۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی امریکی صدر کے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے متوقع اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بدھ کے روز کیے جانے والے متوقع اعلان پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں صدر امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کی بات کریں گے۔ برسلز میں نیٹو کے اجلاس سے شرکت سے پہلے جانسن نے کہا کہ برطانیہ کا اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔
We view the reports that we've heard with concern because we think that Jerusalem obviously should be part of the final settlement between the Israelis and the Palestinians.
بورس جانسن کہہ رہے ہیں کہ ہم ان رپورٹوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اور ہمیں ان پر تشویش ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یروشلم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان حتمی تصفیہ کا حصہ ہونا چاہیے، وہ تصفیہ جسے مذاکرات کے ذریعے طے کیا جائے، اور ہم اپنے سفارت خانے کی منتقلی کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ یروشلم عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں سب کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات میں ایک انتہائی اختلافی موضوع بھی رہا ہے۔ بہجت چیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بھارت میں بابری مسجد کے انہدام کے 25 برس مکمل ہونے پر مسلمان اور بائیں بازو کی تنظیموں نے یوم سیاہ منایا، جبکہ ہندو تنظیموں نے اسے ختم کا دن قرار دیا، تقریبات کا اہتمام کیا. 2 درجن تنظیموں نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ تک مارچ کیا اور بابری مسجد کے انہدام کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. ملک بھر میں اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
متعدد مسلم جماعتوں اور بائیں بازو اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بابری مسجد انہدام کی 25ویں برسی پر ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور مارچ نکالے گئے. کئی علاقوں میں یوم سیاہ اور یوم دعا بھی منایا گیا. دارالحکومت دہلی میں تقریباً 2 درجن جماعتوں اور گروپوں کی جانب سے منڈی ہاؤس سے پارلیمنٹ اسٹریٹ تک مارچ نکالا گیا اور بابری مسجد انہدام کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا. اس موقع پر متعدد مقررین نے متنازعہ مقام پر بابری مسجد کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جن عناصر نے مسجد منہدم کر کے توہین عدالت کی اور ان کے الفاظ میں آئین و قانون کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. جن مسلم تنظیموں نے مظاہرے میں حصہ لیا ان میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا قابل ذکر ہیں. ملک کے دیگر علاقوں سے بھی احتجاجی مظاہروں اور جلسوں کے انعقاد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. اس موقع پر وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا کی جانب سے دہلی اور دیگر شہروں میں یوم شجاعت اور یوم فتح منایا گیا. انہوں نے اجودھیا کے متنازعہ مقام پر رام مندر کی تعمیر کا عزم کیا. انسانی حقوق کی ایک تنظیم سول لبرٹیز مانیٹرنگ کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے بابری مسجد کے انہدام کو بھارتی جمہوریت اور سیکولرزم پر ایک سیاہ دھبا قرار دیا. اس نے عدلیہ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ آئین و قانون کے مطابق اس تنازع کا فیصلہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے. مذکورہ تنظیم نے بابری مسجد گرانے والوں کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ کیا. اتر پردیش کے بعض مسلم اکثریتی علاقوں میں غیر سماجی عناصر کی جانب سے کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم کسی بھی جگہ سے کسی ناخوشگوار واقعہ کی اطلاع تاحال موصول نہیں ہوئی ہے. اس موقع پر اجودھیا سمیت اتر پردیش کے حساس علاقوں میں زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے. پوری ریاست میں پی ایس سی کی 27 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں. 6 کمپنیاں لکھنؤ اور فیض آباد میں تعینات ہیں. اجودھیا پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے. اسے 4 زون میں تقسیم کیا گیا ہے اور پورے شہر میں حکم امتناعی نافذ ہے. کسی بھی قسم کے احتجاج یا مظاہرے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس سے قبل مرکزی وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں کو ایڈوائزری جاری کر کے بابری مسجد انہدام کی 25ویں برسی پر سخت حفاظتی انتظامات کی ہدایت دی تھی. دریں اثنا وزیر اعظم نریندر مودی نے بابری مسجد کے مسلم فریق سنی سینٹرل وقف بورڈ کے وکیل کپل سبل کی اس دلیل پر سخت نکتہ چینی کی کہ بابری مسجد رام مندر کے حق ملکیت کے مقدمے کی سماعت 2019 تک ٹال دی جائے اور سماعت پارلیمانی انتخابات کے بعد ہو. واضح ہے کہ 5 دسمبر کو سپریم کورٹ میں اس پر سماعت شروع ہوئی تھی، جسے عدالت نے دلائل سننے کے بعد 8 فروری تک ملتوی کر دیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے غیر مقامی ہندو سرگرم کارکنوں کی طرف سے لال چوک پر بھارت کا قومی پرچم لہرانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا. پولیس کے ایک ترجمان نے اس کارروائی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد کشمیر کے دارالحکومت میں امن و امان کو خراب ہونے سے بچانا تھا. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
پولیس نے اس کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہندو جماعتوں کے کارکنوں کی اس حرکت کے نتیجے میں وادی کشمیر کا امن درہم برہم ہو. جس وقت ہندو کارکن لال چوک پہنچے تو علاقے کے بازار ابھی بند تھے اور وہاں مقامی لوگوں کی زیادہ نقل و حرکت مشاہدے میں نہیں آ رہی تھی. حراست میں لیے جانے سے پہلے شیو سینا اور بجرنگ دل کارکنوں کے قائد نے موقع پر موجود نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہوں نے سابق صوبائی وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ایک حالیہ بیان کے رد عمل میں سری نگر کا رخ کیا. فاروق عبداللہ نے 27 نومبر کو جموں میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نئی دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ملک کے قومی پرچم ترنگا کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لہرانے کا خواب دیکھنے سے پہلے اسے سرینگر کے لال چوک میں لہرائے. اس سے پہلے فاروق عبداللہ نے جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور اس وقت بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں سری نگر کے حلقے انتخاب کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہا تھا کہ پاکستانی کشمیر پاکستان کا ہے اور اسے بھارت جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک آزاد اور خود مختار کشمیر حقیقت نہیں بن سکتا، لہٰذا بھارت کو اس کے زیر انتظام کشمیر کی اندرونی خود مختاری کو بحال کر کے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہم خیال سیاسی جماعتوں نے فاروق عبداللہ کے ان بیانات کو طفلانہ اور ان کی طرف سے کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی ایک حرکت قرار دے دیا تھا، جبکہ شیو سینا نے ان سے کہا تھا کہ وہ تاریخ اور وقت کا تعین کریں جب اس کے بقول ہزاروں اور لاکھوں محب وطن ہندوستانی کشمیر کا رخ کر کے سری نگر کے لال چوک یا کسی اور منتخب جگہ پر ترنگا لہرائیں گے۔ لال چوک پہنچنے والے شیو سینا کے ایک لیڈر نے کہا کہ اگر فاروق عبداللہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں اس طرح کے بیانات دینے کی بجائے لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
یہاں کے جتنے بھی شیو سینک ہیں، ڈاکٹر نیکا ادھیکش ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی نصیحت دیتے ہیں کہ وہ حریت اور الگاوادی کی باتوں میں نہ آئے، انہیں یہ چیزیں شوبھا نہیں دیتی۔ اگر وہ ستا میں واپسی چاہتے ہیں تو انہیں یہاں کے یواؤں کو روزگار دینا ہوگا۔ یہ لگام ہوتی ہے مہنگائی۔
قوم پرست کشمیری تنظیم جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ جے کے ایل ایف کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے فاروق عبداللہ کے آزاد اور خود مختار کشمیر کے امکان کو رد کرنے کے جواب میں ان پر ہمیشہ غیر سنجیدہ اور خود غرضانہ سیاست کرنے کے الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ انہیں اور ان کے بیانات کو کشمیری عوام کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سڑک کنارے نصب ایک بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی قبائلی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں کے مطابق دھماکہ منگل کو خادی نامی علاقے میں ہوا اور اس میں ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام عام شہری تھے۔ بعض غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بم سڑک کنارے کھڑی ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس دھماکے کی زد میں فوجی جوانوں کو لے جانے والی ایک گاڑی بھی آئی۔ دھماکے کے بعد زخمیوں کو بنو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائیوں کے بعد دہشت گردوں کی کارروائیوں میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن اب بھی شدت پسند موقع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں، امن کمیٹی کے رضاکاروں اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ برطانیہ میں حکام نے مسلمان شدت پسندوں کی ایک سازش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا مقصد خودکش حملے کے ذریعے وزیراعظم تھریسا مے کو قتل کرنا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سازش میں ملوث 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جنہیں بدھ کو لندن کی ایک عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق دونوں افراد نے برطانوی وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ وزیراعظم کے قتل کی سازش بے نقاب کرنے کا انکشاف برطانیہ کی سرکاری خفیہ ایجنسی MI5 کے سربراہ اینڈریو پارکر نے منگل کو کابینہ کو دی جانے والی ایک بریفنگ کے دوران کیا۔ اس بریفنگ کے دوران خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے وزراء کو بتایا کہ ان کی ایجنسی نے رواں سال دہشت گردی کی 9 وارداتوں کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ MI5 کے سربراہ نے بریفنگ میں بتایا کہ دہشت گردی کی ناکام بنائی جانے والی وارداتوں میں وزیراعظم کے قتل کی سازش بھی شامل تھی۔ پولیس حکام کے مطابق حملے کی سازش کرنے والے دونوں مشتبہ ملزمان کو گزشتہ ہفتے لندن اور برمنگھم سے گرفتار کیا گیا۔ سازش کا مرکزی کردار نعیم زکریہ رحمان نامی 20 سالہ مسلمان نوجوان ہے، جسے 28 نومبر کو لندن سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے وقت ملزم کے قبضے سے 2 گھریلو ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائسز بھی برآمد کی گئیں۔ روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں نے بدھ کے روز وائس آف امریکہ اور ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لیبرٹی کے صحافیوں کو رسائی پر پابندی کے لیے ووٹنگ کی۔ اسٹیٹ ڈوما کا یہ فیصلہ اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب روس کی وزارت انصاف نے امریکی حکومت کے سرمایہ سے چلنے والے 9 میڈیا اداروں کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا تھا۔ ایک امریکی B-1B بمبار طیارے نے بدھ کے روز جنوبی کوریا پر سے پرواز کی، جو دونوں ملکوں کے مشترکہ مشقوں کا ایک حصہ ہے۔ ایک ہفتے قبل شمالی کوریا نے بین الاقوامی بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے جو امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے بتایا کہ امریکی بمبار طیارے کے ساتھ F-22 اور F-33 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں نے بھی مشق میں شرکت کی۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز یہ پانچ روزہ مشقیں شروع کی تھیں۔ روس نے کہا ہے کہ ماسکو کسی بھی قسم کے اقدامات سے قبل عالمی اولمپک کمیٹی کے اس فیصلے کا بغور جائزہ لے گا جس کے تحت روس پر آئندہ منعقد ہونے والی سرمائی کھیلوں میں شرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، سادیہ اسد کی زبانی۔
کرملن کے ترجمان نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ اس وقت روس کے ایتھلیٹس کے مفادات کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ روس سے تعلق رکھنے والے کھیلوں کے پرستاروں کا رد عمل اس فیصلے پر ملا جلا ہے۔ اگرچہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یا IOC انفرادی سطح پر روسی کھلاڑیوں کو مقابلے کی اجازت دے گی، کھیلوں کے ایک روسی پرستار مسٹر آندرے کہتے ہیں، یہ بری خبر ہے بلکہ دکھ کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے آگے کچھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور دوبارہ سوچیں اور سب اچھا ہو جائے۔ ایک روسی طالب علم الیگزینڈرا ایف دیوا کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل جائز بات نہیں ہے۔ ان کے اپنے ملک کی ٹیمیں بھی خلاف ورزیاں کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کے ایتھلیٹس پر کبھی پابندی عائد نہیں کی گئی، جبکہ ہم پر ہر طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ بالکل درست بات نہیں۔ روس پر سن 2014 میں سوچی میں ہونے والے عالمی کھیلوں میں روسی ایتھلیٹس کی ریاستی سرپرستی میں نشاور دوا کے استعمال یا ڈوپنگ میں ملوث ہونے پر پابندی کے علاوہ IOC نے روسی اولمپک کمیٹی کے صدر کو بھی معطل کر دیا۔ روس اس پیشکش سے انکار کر سکتا ہے جس کے تحت اس کے ایتھلیٹس کسی قسم کی قومی شناخت یا قومی ترانے کے بغیر کھیلوں میں حصہ لیں۔ تاہم IOC کے صدر تھامس بک کا کہنا ہے کہ اس سے کسی قسم کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اولمپکس کا بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے نمبر پر بائیکاٹ کی کوئی وجہ بھی نہیں، کیونکہ روس کے وہ کھلاڑی جو کسی قسم کی ڈوپنگ میں ملوث نہیں ہیں، ان کے پاس سرمائی اولمپک کھیلوں میں شرکت کرنے کا یہ ایک موقع ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ وہ کھلاڑی اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے اس فیصلے کے ثمرات بھی دیکھیں گے۔ ابھی تک روس کے اعلیٰ قانون سازوں اور کھیل کی دو بڑی تنظیموں کے سربراہان نے ان کے ملک پر اولمپکس میں شرکت پر پابندی کے اس فیصلے کو غیر منصفانہ اور توہین آمیز کہا ہے۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ششی کپور اور امیتابھ کا سفر، تفصیلات فکر و فن میں۔
آج میرے پاس بلڈنگ ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟
میرے پاس ماں ہے۔
ششی کپور کے نام کے ساتھ جو لفظ سجتا ہے وہ آئیکونک کا ہے۔ ان کے جانے پر جہاں ہر آنکھ اشکبار اور دل رنجیدہ ہے، وہیں ان کے ساتھ کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کرنے والے امیتابھ بچن نے ایک بلاگ میں انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کچھ سنہری یادوں کو دہرایا ہے۔
دونوں کے لیے ضروری ہے گواہ، کیا اپنی گواہی سب مانتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں مانتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں مانتے نہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔
دونوں نے ایک ساتھ کئی ہٹ فلموں میں کام کیا جن میں دیوار، سہاگ، کالا پتھر، ترشول، کبھی کبھی، نمک حلال، سلسلہ، روٹی کپڑا اور مکان، ایمان دھرم، دو اور دو پانچ، احساس اور شان شامل ہیں۔ فلموں کے علاوہ دونوں سٹارز کے تعلق میں گرم جوشی اور لگاؤ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔
تو نے ابھی دیکھا نہیں، دیکھا ہے تو جانا نہیں، جانا ہے تو مانا نہیں، مجھے پہچانا نہیں، دنیا دیوانی میری، میرے پیچھے پیچھے بھاگے کس میں ہے دم، یہاں ٹھہرے جو میرے آگے، میرے آگے آنا نہیں، دیکھو ٹکرانا نہیں، کسی سے بھی ہارے نہیں ہم۔
یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں وہ پیچھے رہ جاتے؟ پیر کے روز خبر سنتے ہی امیتابھ بچن ان کی رہائش گاہ پر گئے اور کپور خاندان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے غم بانٹتے رہے، اور پھر اپنے ایک بلاگ میں ششی کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کیا۔ اخبار دا انڈین ایکسپریس اور دوسرے کئی اخبارات نے ان کے بلاگز کے اقتباسات کو شائع کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے میگزین کے ایک صفحے پر مرسیڈیز کے ساتھ کھڑے ایک انتہائی ہینڈسم نوجوان کو دیکھا جو کہ ششی کپور تھے، تو سوچا کہ اتنے چارمنگ اور ہینڈسم شخص کے ہوتے ہوئے انڈسٹری میں میری دال کہاں گلنے والی ہے۔
کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، کہ جیسے تجھ کو بنایا۔
امیتابھ لکھتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے بڑھ کر اپنا تعارف کرایا، جس کی کہ انہیں بالکل ضرورت نہیں تھی، ان سے کون واقف نہیں تھا، لیکن یہ ان کی عاجزی اور حلیم طبیعت کا خاصہ تھا جو میں نے ان سے سیکھا اور ہمیشہ بڑھ کر اپنا تعارف کرایا۔
کہہ دوں تمہیں،
ہاں
या चुप रहूं
ना,
दिल में मेरे आज क्या है?
क्या है?
अमित लिखते हैं कि उनका ये हेयर स्टाइल जिसे बहुत पसंद किया जाता है उनका नहीं बल्कि शशि कपूर की कॉपी है। कहते हैं कि मैं ताजमहल होटल में हेयर स्टाइलिस्ट के पास गया और कहा कि मेरे बाल वैसे ही काट दो जैसे शशि कपूर के हैं, और तब से यही मेरा हेयर स्टाइल चला आ रहा है।
मुजरिम भाई का भेस बदल कर बोल रहा है,
लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई।
फिर दोनों अदाकार एक साथ कई फिल्मों में आए, को-स्टार से दोस्त बने और फिर उनमें रिश्ता भी बन गया। अमिताभ की बेटी श्वेता की शादी शशि कपूर के भाई राज कपूर के नवासे से हुई। अमिताभ आखिर में उनकी गिरती हुई सेहत के बारे में लिखते हुए खासे जज्बाती हो गए। लिखते हैं कि अपनी अहलिया के गुजर जाने के बाद वो संभल नहीं पाए और कई बार हॉस्पिटल में दाखिल हुए। जब मैं उनसे एक बार मिलने गया और जिस हाल में उन्हें देखा तो दोबारा उनसे मिलने जाने का हौसला नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि शशि उन्हें हमेशा बबुआ कहकर पुकारते थे और ये कि उनके जाने से मेरी जिंदगी के कितने ही हसीन लम्हे भी खो गए। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात। हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूं शहनाज नफीस। 2018 में तारीख के उस मुहलिक तरीन फ्लू यानी नज़ल व ज़ुकाम की वबा को पूरे 100 साल हो जाएंगे जिसकी वजह से पहली जंग अजीम में होने वाली हलाकतों से ज़्यादा हलाकतें वाकई हुई थीं। अब भी हर साल साइंसदान फ्लू से निमटने के लिए नित नई वैक्सीन्स दरियाफ्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्लू को मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं हो सका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर एंथोनी फॉसी के अल्फाज,
द ओवरऑल एफिकेसी ऑफ एन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज अबाउट 60%। So even though it is always better to get vaccinated against influenza than it is
مجموعی طور پر فلو ویکسین کی افادیت تقریباً 60% ہوتی ہے، اس لیے ٹیکہ نہ لگوانے کے بجائے بہتر ہے کہ فلو کے خلاف ویکسین لگوائی جائے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہتر ویکسین دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ چند برس قبل فلو ویکسین کی افادیت 10% تھی، جبکہ دیگر بیماریوں مثلاً خسرہ اور زرد بخار کے ٹیکے 100% مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ تاہم فلو سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں مثلاً نمونیا کا بہتر علاج موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے طبی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 1918 میں فلو سے تقریباً 5 کروڑ افراد کی ہلاکت اور گزشتہ ایک صدی میں طب کی دنیا میں نئی ایجادات کے بعد بھی کیا فلو کی وبا آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر اینتھونی اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں۔
Certainly, we've had a flu pandemic in 2009, the H1N1 swine flu, that was not a serious
بے شک ہم 2009 میں H1N1 نامی فلو کی وبا دیکھ چکے ہیں، یہ اتنی خطرناک وبا نہیں تھی کیونکہ اس سے زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک وبا ضرور تھی کیونکہ ایک نیا وائرس تھا جو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ ایک اور طبی ماہر ڈاکٹر ڈیوڈ کہتے ہیں،
Most influenza deaths occur in developing countries and very few vaccinations occur there.
ترقی پذیر ممالک میں فلو یعنی نزلہ و زکام سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں بہت کم ٹیکے لگوائے جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسم سرما کے شروع ہوتے ہی فلو ویکسین لگوائی جائے تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کی ایک عدالت نے سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے خود ساختہ جلا وطنی پر لندن میں مقیم بانی رہنما الطاف حسین کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ وارنٹ ایم کیو ایم ہی کے ایک سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے مقدمہ قتل کی بدھ کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کے دوران جاری کیے گئے۔ عمران فاروق کو ستمبر 2010 میں لندن میں ان کی رہائش گاہ کے باہر قتل کر دیا گیا تھا، اور اس واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں سید محسن علی، خالد شمیم اور معظم علی نامی تین افراد اس وقت اسی جیل میں بند ہیں۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے وفاقی تفتیشی ادارے ایف آئی اے کو حکم دیا ہے کہ وہ الطاف حسین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے۔ مقدمے کی آئندہ سماعت اب 20 دسمبر کو ہوگی۔ پاکستان میں نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ انتقامی احتسابی عمل پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے لندن آمد پر کہا کہ ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنسز انتقامی کاروائی ہے جس سے ملک میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
سابق وزیراعظم اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنسز پر کاروائی احتساب عدالت میں جاری ہے، تو دوسری طرف ان کی جانب سے 5 ماہ قبل اپنے خلاف آنے والے عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر تنقید میں روز بروز شدت بھی آتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت میں حاضری سے استثنا ملنے کے بعد لندن پہنچتے ہی نواز شریف نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے خلاف ہونے والے اس احتساب کو تسلیم نہیں کرتے۔ صحافیوں سے گفتگو میں 28 جولائی کو پاناما پیپرز معاملے پر اپنے خلاف فیصلہ دینے والے 5 ججز کے بینچ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ججز صرف وزرائے اعظم کے خلاف ہی کارروائیاں کیوں کرتے رہے ہیں۔
ایک فیصلے نے جو 5 ججوں نے کیا ہے، ملک کا ستیہ ناش ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ڈکٹیٹر ہے وہ بھی پرائم منسٹر کو آ کے پکڑتا ہے، یہ جو 4-5 جو جج ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کو پکڑتے ہیں۔ بھائی کسی اور کو بھی پکڑو یار، اور عدلیہ سے بندہ پوچھے کہ کیوں کر دیا بھائی کیوں، اور میں تو نہیں مانتا اس احتساب کو، قطعی نہیں مانتا۔
سابق وزیراعظم کی اہلیہ کلثوم نواز علالت کے باعث گزشتہ 4 ماہ سے لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور نواز شریف ان کی تیمارداری کے لیے لندن گئے ہیں۔ ادھر بدھ کو اسلام آباد میں احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف دائر ریفرنس پر سماعت دوبارہ شروع کی، جس میں احتساب بیورو کی طرف سے ایک گواہ طیب احمد نے اپنا بیان قلم بند کروایا۔ گواہ نے نواز شریف کے غیر ملکی بینک کھاتوں اور رقوم کی تفصیلات فراہم کیں۔ بعد ازاں ریفرنس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سامعین، سانحہ ماڈل ٹاؤن پر گزشتہ روز جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کے اجرا کے بعد پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر داہر القادری نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں کنور ضیاء الرحمان۔ جی السلام علیکم ضیاء۔
وعلیکم السلام خالد صاحب۔
ہاں جناب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی، کل چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ صادر کیا تھا کہ جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے مال ٹاؤن سانحے کے اوپر وہ جاری کی جائے، وہ آج عوامی تحریک کو دستخط شدہ مل بھی گئی، جس کو لینے کے حصول کے لیے وہ پنجاب سیکرٹریٹ گئے تھے۔ رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک طویل اور ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ میں چونکہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا واضح طور پر کہا گیا کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر مستعفی ہوں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے شبہ کا اظہار کیا کہ یہ رپورٹ صحیح ہے، اصلی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے کارکنوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پاکستان عوامی تحریک کی جو انتظامیہ ہے انہیں یہ کہا ہے کہ ان کا جو کنٹینر ہے جو انہوں نے 2014 کے دھرنے میں بھی استعمال کیا تھا، اس کو تیار کر دیا جائے اور تمام کارکن بھی تیار رہیں۔ لاہور سے پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پاکستان میں کارکن کی آواز سن رہے ہیں تو تمام کا تمام تیار رہیں، کسی بھی وقت ان کو کسی بھی کال کی جا سکتی ہے اگر لاہور میں دھرنا دینا پڑتا ہے یا کوئی ایسی تحریک چلانی پڑتی ہے، اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا اگر شہباز شریف اور وزیر قانون پنجاب کا استعفیٰ نہیں آ جاتا۔ جو کارکنان ہیں وہ بھی اس موقع پر کافی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے اور تقریباً کوئی 90 سے زائد زخمی ہوئے تھے, ان تمام کی کو ایک سازش کے تحت مارا گیا ہے اور زخمی کیا گیا ہے, اور اس تمام کی سازش کے تانے بانے ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے مطابق رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف سے ملتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے, انہوں نے اس کا شک کا کیوں اظہار کیا کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہو سکتی؟
رپورٹ کا جو صفحہ نمبر 56 ہے اس میں ایک تاریخ میں رد و بدل کیا گیا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ جج صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے یا انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے یا کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے, وہ کیا وجہ بنی ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا. رپورٹ کی اصلی ہونے کے اوپر جو ہے انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ جب یہ تاریخ بدلی جا سکتی ہے تو لہٰذا یہ رپورٹ کی جب اصل حیثیت ہے یہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی قانونی ٹیم کو بھی آج طلب کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان عوامی تحریک کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی طلب کر لیا اور دونوں کو کہا ہے کہ اس رپورٹ کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد جو مین پوائنٹس ہیں وہ بتائے جائیں تاکہ اس کے مطابق اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے. لہٰذا وہ ایک ڈیٹ کو چینج ہونے پر وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے یا کیا ہے اس بارے میں ابھی نہ تو عدالت کی طرف سے کچھ جواب آیا ہے اور نہ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ یہ کیا وجہ بنی ہے, اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ یہ رپورٹ اصل نہیں ہے.
بہت شکریہ ضیاء الرحمان. یہ ہمارے لاہور میں نمائندے تھے کنور ضیاء الرحمان جو تفصیلات بتا رہے تھے پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کی پریس کانفرنس کی. اور اب دوسری رپورٹیں اور خبریں. وفاقی کابینہ نے ممنوع خودکار ہتھیاروں کے لائسنس کے معاملے کو قواعد و ضوابط کے تحت لانے کی تجویز کو منظور کر لیا ہے, جبکہ غیر ممنوع بور ہتھیاروں پر پابندی اٹھانے کی تجویز ہے. اس سلسلے میں لائحہ عمل اور طریقہ کار کا اعلان وزارت داخلہ کی طرف سے کیا جائے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ممنوع بور کے خودکار ہتھیاروں کے لائسنس کے معاملے کو مربوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ خودکار ہتھیاروں کے لائسنس کے اجرا پر پابندی مسئلے کا حل نہیں بلکہ امن کے حصول کے لیے غیر قانونی اسلحے کو ختم کرنا ہوگا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت منگل کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں غیر ممنوع بور کے ہتھیاروں کے لائسنسوں کے اجرا پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس سے منگل کی شب جاری بیان میں کہا گیا کہ تمام خودکار ہتھیار رکھنے والے افراد کو مخصوص مہلت کے اندر اپنے خودکار ہتھیار مجاز اسلحہ ڈیلر کو تبدیل کرا کے نیم خودکار ہتھیار لینے ہوں گے, جبکہ اس کے علاوہ پہلے سے جاری کردہ لائسنس کے بدلے انہیں نیا لائسنس بھی لینا ہوگا. بیان میں کہا گیا کہ اس کے علاوہ خودکار ہتھیار رکھنے والا شخص اگر چاہے تو وہ مقررہ رقم کے عوض اپنا اسلحہ حکومت کو واپس کر سکتا ہے. اس بارے میں لائحہ عمل اور طریقہ کار کا اعلان وزارت داخلہ کی طرف سے کیا جائے گا. تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر کہتے ہیں کہ لائسنس یافتہ خودکار ہتھیاروں کی واپسی کو منظم بنانے کی ضرورت ہے.
ساتھ ساتھ ایک سسٹم بنا لے تاکہ اس میں پتہ چل جائے کہ کس کے پاس کون کون سا ویپن ہونا چاہیے اور وہ ویپن کے باقاعدہ انٹرویو ہو کہ بھائی وہ کس وجہ سے وہ لائسنس لینا چاہتا ہے, اور پھر اگر انہوں نے کرنی ہے کو ڈی ویپنائزیشن کرنی ہے تو ڈی ویپنائزیشن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو تو ہو اور کچھ لوگ سلیکٹیو نہ ہو. سلیکٹیو ڈی ویپنائزیشن کام نہیں کرے گا بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ اصل چیلنج غیر قانونی ہتھیاروں کا خاتمہ ہے.
پہلے تو ان لیگل ویپنز کو ختم کر لیں اور پھر اس کے بعد جو لیگل ویپنز ہے اور اس کا باقاعدہ سکروٹنی کر لے.
رواں سال اگست میں وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں بھی ملک میں خودکار اسلحے کی نمائش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو ایک ضابطے کے تحت لانے کا عزم کیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو 6 مسلمان ملکوں کے شہریوں کی امریکہ آمد پر لگائی جانے والی پابندی کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی اجازت دے دی ہے. البتہ پابندی کی قانونی حیثیت کے متعلق ذیلی عدالتوں میں مقدمات جاری رہیں گے. اس بارے میں سیئٹل یونیورسٹی میں قانون کے استاد ڈاکٹر طیب محمود نے اس فیصلے کے قانونی اور سماجی, جبکہ سینٹر فار اسلامک اینڈ پبلک پالیسی کے ڈاکٹر زاہد بخاری نے اس کے امریکی مسلمانوں پر اثرات سے متعلق بات کی. اس گفتگو پر مبنی انجم ہیرلڈ گل کی ایک رپورٹ.
4 ستمبر کو سنائے جانے والے فیصلے میں امریکی سپریم کورٹ کے 9 میں سے 7 ججوں نے پابندی کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں فیصلہ دیا. عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے کی وجوہات بیان نہیں کیں۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد اب چاڈ، ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور یمن کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی مکمل طور پر نافذ العمل ہوگی۔ اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سیئٹل یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر اور یونیورسٹی کے سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طیب محمود کا کہنا تھا،
یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے ٹریول بین کے مسئلے پہ، یہ ایک انسائنڈ انٹرم آرڈر ہے۔ تو کل سپریم کورٹ نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ جو نیچے کے کی عدالتوں نے ایک دم اس کی امپلیمنٹیشن بند کر دی تھی، وہ امپلیمنٹیشن کھول دی جائے، لیکن اس دوران وہ مقدمے چلیں گے۔ اس مختصر یہ کہ اس کا یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ آیا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، صرف اتنا فیصلہ ہے کہ جب تک اس بات کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس بین کو آگے چلا سکتی ہے۔
ریاست ورجینیا میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد امریکی مسلمانوں کو یہاں کی سیاسی اور سماجی زندگی میں اپنی شمولیت اور شرکت کو بڑھانا ہوگا۔ ڈاکٹر زاہد بخاری کا کہنا ہے،
میرا خیال ہے جو امریکن مسلمانوں میں کے ریزولو اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہمیں یہاں پہ یہاں کے جو سوشو پولیٹیکل سسٹم میں پوری طرح انوالو ہونا چاہیے اور بلاخر اس پروسیس میں اپنی اہمیت کو منوانا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اینڈ آف دا گیم ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ امریکن مسلمان اپنے دوسرے گروپس کے ساتھ، انٹرفیتھ گروپس کے ساتھ، نان فیتھ بیسڈ جو گروپس ہیں، دوسری کمیونٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہیں اسٹرگل تو کرنی پڑے گی اور اپنے حقوق کے لیے یہ باقی ایک گراس روٹ جدوجہد کرنی پڑے گی۔
ڈاکٹر طیب محمود نے امریکی معاشرے پر اس فیصلے کے مجموعی نتائج پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سیاسی تقسیم میں اضافہ ہوگا،
جو ان کا پاور بیس ہے وہ بہت خوش ہوگا، جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور جو لبرل سرکلز ہیں ان میں بہت مخالفت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس معاشرے میں، اب اس میں زیادہ شدت اس میں ہوگی۔ تو باٹم لائن تو یہ ہے کہ جو سیاسی ڈیوائیڈ زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے اس معاشرے میں، اس میں اور اضافہ ہوگا۔
پیر کے روز سامنے آنے والے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سفری پابندیوں کا حکم نامہ دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو قوی امکان ہے کہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ ٹرمپ نے سفری پابندیوں کا پہلا حکم جنوری میں صدر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے چند روز بعد جاری کیا تھا، جس میں کئی مسلمان ملکوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بدھ کے روز ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے بند کمرے کی ایک سماعت میں پیش ہوں گے، جہاں قانون ساز پچھلے سال کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ جونیئر اسی طرح کی ایک سماعت میں ستمبر میں سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اس سے انکار کیا تھا کہ ان کے والد کی انتخابی مہم میں روس سے کوئی ساز باز ہوئی تھی۔ امریکی ایوانی نمائندگان نے اس ہفتے برما کی مسلم اقلیت روہنگا کی نسلی تطہیر کی مذمت سے متعلق ایک قرارداد پر ووٹنگ کرے گی۔ کانگریس میں وائس آف امریکہ کی رپورٹر کیتھرین جپسن نے امریکی کانگریس کی جانب سے اس بحران کو روکنے کی کوششوں کی تفصیلات پر ایک رپورٹ بھیجی ہے۔ سنتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
روہنگا کے ہزاروں لوگوں کے انخلا، ریپ اور قتل کے مصائب کو ایک امریکی ریپبلکن قانون ساز ول ہرڈ نے ایک لفظ میں بیان کیا۔
The word is genocide.
یہ لفظ ہے قتل عام، اور ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس نے اس سانحے کا احاطہ ان الفاظ میں کیا۔
600,000 روہنگا پیپل ڈریون فرام دیئر ہومز ان ریسنٹ منتھس فورسڈ ٹو کراس دی بارڈر انٹو بنگلہ دیش۔ حالیہ مہینوں
میں اپنے گھروں سے نکالے جانے والے روہنگا اقلیت کے 600,000 افراد کو سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش جانا پڑا۔ سینکڑوں ہلاک ہو چکے ہیں، کم از کم 200 دیہات جلا کر خاکستر کیے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش سے ملحق برما کی سرحد کے اندر بارودی سرنگیں نصب کی جا چکی ہیں جو محفوظ پناہ گاہ کے متلاشی پناہ گزینوں کو اپاہج بنا رہی ہیں۔ روہنگا کے خلاف ریپس اور ہر قسم کے تشدد کے ارتکاب کے بارے میں رپورٹس مل رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کا اثر پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس کہتے ہیں،
This is a moral issue and a national security issue. No one is secure when extremism.
یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے اور قومی سلامتی کا ایک مسئلہ ہے. جب دنیا کے اس حصے میں انتہا پسندی اور عدم استحکام بڑھ رہا ہو تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس کے. بحران سے نمٹنے کی کوششوں کو دو جماعتی حمایت حاصل ہے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیاں لگ بھگ 600,000 پناہ گزینوں کی مدد کی کوششوں میں رکاوٹ بنی ہیں. خارجہ امور سے متعلق ایوان کے ڈیموکریٹ سربراہ ایلیٹ اینگل کا کہنا تھا,
This is more than 10 times the number of refugees the administration will allow into the United States this year. The same administration that ended America's participation in the UN
انتظامیہ جن پناہ گزینوں کو امریکہ آنے کی اجازت دے گی, یہ تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے. اسی انتظامیہ نے پناہ گزینوں کے تاریخ کے اس بدترین بحران کے عین دوران مائیگریشن پر ایک عالمی معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ کی کوشش میں امریکی شرکت کا خاتمہ کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں مزید اقدام کرنے چاہیے. وہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ ایوان اور سینٹ میں جو بل التوا میں پڑے ہیں وہ برما کی فوج پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کریں گے. ایوان کے ڈیموکریٹ رکن جو کراولی کہتے ہیں,
certainly cannot solve every problem in the world, but there are some things that we can and that we must do.
امریکہ یقینی طور پر دنیا کا ہر مسئلہ حل نہیں کر سکتا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور برما میں مظالم کے قصورواروں کے خلاف پابندیوں کا نفاذ ایک ایسا اقدام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور ایوان کے ریپبلکن رکن سٹیو شیبرٹ کہتے ہیں, دوسرا اقدام ہوگا پناہ گزینوں کو امداد کی فراہمی.
The goal here is to get those that have been displaced and in general have gone to Bangladesh.
یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو بے گھر ہو چکے ہیں اور جو عمومی طور پر بنگلہ دیش جا چکے ہیں, برما واپس جانے, اپنے گھروں کو واپس جانے میں مدد کریں, اگرچہ ان میں سے بہت سے گھر برما کی فوج کے ہاتھوں جلا کر خاکستر کیے جا چکے ہیں. اس لیے بہت سی اقتصادی ترقی ضروری ہوگی. اور اب جب کہ کانگریس اس بارے میں آگاہ ہے کہ مدد کی ہنگامی طور پر ضرورت ہے, سٹیو شیبرٹ کہتے ہیں,
There's so much need here and this isn't something you can afford to wait a long period of time.
یہاں بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے آپ ایک لمبے عرصے تک کا انتظار برداشت نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے ایوان کے ریپبلکن رکن سٹیو شیبرٹ کے. اب جبکہ 2017 کے مٹھی بھر ورکنگ ڈیز باقی رہ گئی ہیں اور قیادت حکومت کو فنڈ فراہم کرنے کے ایک معاہدے پر کام میں مصروف ہے, امکان یہی ہے کہ قانون ساز اس بل پر اگلے سال سے پہلے ووٹنگ نہیں کریں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی حکام مغربی ریاست کیلیفورنیا میں لاکھوں افراد پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہشت چیلانی.
امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں امریکی حکام ہزاروں افراد پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ہوا کی وجہ سے بھڑک اٹھنے والی جنگل کی آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. دو مقامات پر لگی آگ کے شعلوں سے تقریباً 3 درجن مکانات تباہ ہو چکے ہیں.
We've lost probably more than 30 structures so far. So we want to be really clear with folks. We have lost structures, we have not lost lives.
لاس اینجلس کے ڈیموکریٹ میئر ایرک گارسری کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 30 سے زائد مکانات جل چکے ہیں, اس لیے ہم عوام کو واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ مکانات آگ کا نشانہ بن گئے ہیں. ابھی تک کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن آپ انتظار نہ کریں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں. سینٹا کلیرٹا کے قریب بھڑکنے والی ایک آگ چند ہی گھنٹوں میں تقریباً 12 مربع کلومیٹر علاقے میں پھیل گئی. توقع ہے کہ آگ بجھانے والے عملے کو تمام ہفتہ اس کو بجھانے کی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی.
This is a multi-day weather event projected to last until
Los Angeles کے فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رالف ٹریزا کہتے ہیں کہ یہ کئی روز تک جاری رہنے والا معاملہ ہے اور پیش گوئی کے مطابق جمعے تک جاری رہے گا. ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے. آگ لیک ویو ٹیرس میں بھڑک رہی ہے اور وینچورا کاؤنٹی میں آگ بجھانے والا عملہ کئی دنوں سے اس پر قابو پانے کی کوششیں کر رہا ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں پچھلے 20 سالوں کے دوران آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی ملک کی مڈل کلاس بھی بڑھی ہے. اس وقت 38% پاکستانی و تعلق متوسط طبقے سے ہیں. اس تبدیلی سے پیدا ہونے والے مواقع اور مسائل کے بارے میں واشنگٹن میں ماہرین کیا کہتے ہیں, بتا رہی ہیں سحر ماجد.
حالیہ مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی میں اضافے سے جہاں منصوبہ بندی کے کئی چیلنجز سامنے آئے ہیں, وہیں مڈل کلاس میں اضافے کو ماہرین خوش آئند بھی قرار دے رہے ہیں, کیونکہ اس طبقے کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہوتا ہے.
پاکستان میں پاورٹی جو ہے غربت وہ بہت تیزی سے گر رہی ہے اور وہ اسی طرح گر رہی ہے رفتار سے جس طرح کے دوسرے ساؤتھ ایشین ملکوں میں گر رہی ہے. تو وہ جو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ صرف امیر لوگوں کے فائدے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ اس ٹینڈنسی سے آپ ہٹتے ہیں کیونکہ مڈل کلاس ہے, اس نے ووٹ کرنا ہے, چنانچہ آپ پھر مڈل کلاس کے لیے انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور سروسز ڈیلیور کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی چیز ہے.
لیکن اس بڑھتی ہوئی مڈل کلاس کے لیے ملازمتوں اور کاروبار کے مواقع کی کمی پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے.
It is a very great challenge because the issue is as those
جو نوجوان کالج پاس کر کے نکل رہے ہیں ان کو ملازمت چاہیے یا کاروبار شروع کرنے کے مواقع چاہیے, لیکن مواقع کوشش کیے بغیر پیدا نہیں ہوتے. پروڈکٹیویٹی بڑھانے کے لیے ہمیں منظم طور پر ملازمتوں میں اضافہ کرنا ہے, اور اس وقت پاکستان میں ملازمتیں کم اور کالج گریجویٹس زیادہ ہیں.
بے روزگاری کا شمار ان عوامل میں کیا جاتا ہے جو نوجوانوں کو دہشت گردی کی جانب راغب کرتے ہیں, اگرچہ تعلیم کا انتہا پسندی کے خاتمے میں اہم کردار سمجھا جاتا ہے. چارلز کیڈبل کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونا حیرت کی بات نہیں.
جیسے آپ متوسط طبقے میں آتے ہیں آپ کے پاس آپشنز بڑھ جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک آپشن ہوتا ہے انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرنے کا. پاکستان کی اربن مڈل کلاس بہت وسیع ہے, ان لوگوں کے پاس پڑھنے کا ریسرچ کرنے کا وقت ہے, اور یہ طبقہ دنیا سے باخبر ہے. اس لیے اگر ان میں سے کچھ لوگ شدت پسندی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ ایسا ہر معاشرے میں ہوتا ہے.
20 کروڑ کی آبادی والے پاکستان کو جن ترقیاتی اور سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے ان پر قابو پانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن ماہرین کی نظر میں ایسا ماحول پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے جس سے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل کی امید ملے, اور یہی منصوبہ بندی کے اعتبار سے سب سے بڑا چیلنج بھی ہے. سہر ماجد, اردو وی او اے, واشنگٹن.
علی حارث نے کالج کی ڈگری اور ایک اچھی تنخواہ والی ملازمت کا خواب دیکھا تھا, اس کی بجائے اسے ہائی اسکول کے بعد اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی. یونیورسٹی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایسے علاقوں سے گزرنا پڑے گا جو اس کے لیے غیر محفوظ ہیں اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے.
جو میرے اسکول کلاس میں
Out of my class in school, almost 70-80% quit higher education. Some of them migrated from here. Those left behind are doing odd jobs in the area.
اور اس کے بعد کچھ نے جو ہے مطلب مائگریٹ کی.
21 سال کا علی حارث ہزارہ برادری سے تعلق رکھتا ہے جو ایک اقلیتی شیعہ برادری ہے. برسوں سے سنی عسکریت پسند پورے پاکستان میں مبینہ طور پر شیعوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں. ہزارہ برادری کو دو وجہ سے ان حملوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے, ایک تو یہ کہ ان کے خد و خال منفرد ہیں جو منگول اور وسط ایشیا کا آبائی امتزاج ہیں اور اس طرح انہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے, دوسری بات یہ کہ ان میں سے بہت سے کوئٹہ میں دو بڑی آبادیوں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. گزشتہ 10 برسوں میں سینکڑوں ہزارہ مارے جا چکے ہیں. مقامی قبرستان خودکش دھماکوں میں مرنے والوں اور ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے والوں سے بھرے ہیں. ان کے اہل خاندان نے ان کی تصویریں قبروں پر لگا رکھی ہیں. تشدد آئندہ نسل کی زندگیوں پر بری طرح اثر انداز ہوا ہے. 2013 میں خاص کر متعدد وحشیانہ حملوں کے بعد جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے, حکومت نے ہزارہ برادری کو اضافی تحفظ دینا شروع کیا. ہزارہ آبادی والے علاقوں میں بڑے داخلی راستوں پر چیک پوسٹ بنائے گئے اور دوسرے داخلی راستوں کو مضبوط دیواروں سے بند کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں ہزارہ آبادی والے علاقوں کے اندر حملوں میں کمی آ گئی, لیکن انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ ان کے لیے نقصان کا بھی سبب بن رہے ہیں.
ہمارے
کافی ایسے دکانیں تھیں.
We've been economically strangled. We had a lot of shops around town. Now there are none. We had a successful transport business across town. Now we're limited to our own areas.
ٹیکسی، سوزوکی وغیرہ.
کوئٹہ میں ہزارہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت علامات کا نہ کہ مسئلے کا علاج کر رہی ہے. ہزارہ برادری کے لیے مخصوص کیے گئے محفوظ علاقے یا ان کے آنے جانے کے راستوں کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے شہر کا بقیہ حصہ عملاً غیر محفوظ ہو چکا ہے. بہت سو نے اپنا کام کاج چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ کام پر جاتے ہوئے وہ خود کو غیر محفوظ خیال کرتے ہیں. وہ دوسروں سے خود کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں اور اپنی ہی برادری میں گویا قید ہو کر رہ گئے ہیں. اسی دوران نوجوان ہزارہ مرد جو کبھی اپنے خاندانوں کا آسرا تھے اب خود اپنی مدد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
عائشہ تنظیم کی رپورٹ. رضی احمد رضوی کی زبانی آپ نے سنی. ہم اس رپورٹ پر حکومت پاکستان کا رد عمل لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور تفصیلی رپورٹ جلد پیش کی جائے گی. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گزشتہ چند برسوں میں عالمی برادری نے دنیا بھر میں نہایت بڑی دہشت گرد تنظیموں سے بعض کو سخت حتیٰ کہ ناکارہ کر دینے والی شکست سے دوچار کیا ہے، لیکن پھر بھی دہشت گردی اب بھی دنیا میں بہت سے ملکوں کے وجود کے لیے خطرہ ہے. تاہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار جس کا ذکر کم ہوتا ہے غیر ملکی امداد ہے. یہ محض براہ راست یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جمہوریت اور شہری حقوق کی حمایت، تنازع کے بعد متاثر علاقوں کو مستحکم کرنا اور اسی طرح تباہی کے شکار ہونے والے علاقوں کو استحکام بخشنا اور بے گھر ہونے والے افراد کو ان کے گھروں کو واپسی میں مدد دینا، یہ سب دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے مؤثر ذرائع ہیں. اور یہی وہ مرحلہ ہے جب بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ کردار ادا کرتا ہے. ایوان نمائندگان کی اپروپریشنز کمیٹی کے سامنے ایک حالیہ شہادت میں یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر مارک گرین نے کہا کہ ہمارے ترقیاتی منصوبے ایسے حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں جنہیں اگر چھوڑ دیا جائے تو ان سے ایسی محرومی اور مایوسی پیدا ہو سکتی ہے جن سے بین الاقوامی مجرم تنظیمیں اور دہشت گرد گروپ اکثر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ ان ملکوں میں جہاں بے گھر خاندانوں اور برادریوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یو ایس ایڈ کام کرتا ہے، اس سے ان کے حالات کا تدارک ہوتا ہے جن کی وجہ سے اکثر بڑے پیمانے پر لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تنازع اور جنگ سے تباہی کے شکار ملکوں اور برادریوں کے شیرازے کو یکجا کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ جس سے فوجی کامیابی کو مستحکم کرنے کی امید پیدا ہو. انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ نہایت خطرے اور سخت نشانے پر ہونے والوں کی مدد کرنا اس حکمت عملی کا ایک بہت بڑا جز ہے. یو ایس ایڈ زیادہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسرے اداروں اور بین الاقوامی شراکت کاروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ ادارہ امریکہ کے محکمہ دفاع کی رقہ کو مستحکم کرنے کی اس کی کوششوں میں اعانت کرتا ہے جس کے تحت اس کے شہری اپنے گھروں کو واپس جا سکیں. اس کے بدلے میں محکمہ دفاع یو ایس ایڈ کی ہنگامی بنیاد پر امدادی ٹیموں کی اعانت کرتا ہے، جبکہ وہ طوفانوں، زلزلوں یا دوسری قدرتی آفات سے متاثر ہونے والوں کو مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں. یو ایس ایڈ متعدی بیماریوں، وبائی امراض کے پھیلاؤ اور جراثیم کے خلاف مزاحمت کے خطرے کو صحت کی دیکھ بھال کے عالمی ایجنڈے کے تحت ایجنسیوں کے مابین بین الاقوامی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. سفیر گرین نے کہا کہ ہم غیر قانونی سرگرمیوں کا، جن میں انسانوں کی تجارت سے لے کر جنگلی جانوروں کی تجارت شامل ہے اور جنہیں اکثر اپنے آپریشن کی مالی اعانت کے لیے مجرم اور دہشت گرد تنظیمیں ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، قلاقمہ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی بحرانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر رد عمل ظاہر کرنا امریکہ کی عالمی قیادت کا ایک کلیدی حصہ ہے. ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی امدادی کوششوں کو بڑھانے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 2۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جوگل۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔